سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. خلاصہ تفسیر ہم نے اس آیت کا پڑھ لیا تھا، اور جہاں تک میرا خیال ہے ہم نے پیج 161 کے آخر تک تو مکمل کر لیا تھا. کوئی اگر مجھے یاد دلا سکے، بالکل مجھے ایگزیکٹلی نہیں پیراگراف یاد آ رہا ہے کہ 161 کے آخر یا 162 کا شروع پڑھنا ہے. یہ صفت خاتم النبیین نے یہ بتلا دیا، یہاں سے پڑھ چکے تھے ہم. کسی کو یاد ہے؟ چلیں ہم 161 کے لاسٹ پیراگراف سے شروع کریں گے کہ انبیاء سابقین کے دین میں اپنے اپنے وقت کے، یعنی انبیاء سابقین کے دین بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی ناقص دین لے کر کے آیا، لیکن اپنے وقت کے اعتبار سے کامل تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ لگا؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر کہ آپ لوگوں نے اس جمعے کا بیان سنا ہوگا تو اس میں ایک پوائنٹ ساجز نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر ملٹیپل ویریبلز انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سارے ویریبلز کو کنسیڈر کر کے وہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہم ہر ویریبل کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کہنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ایسے ہی دیکھیں کہ بھائی دین کامل تھا یا دین ناقص تھا، تو بھائی ان کا دین تو ناقص نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دین کامل جو ہے وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد ہوا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے دین، یعنی جو انبیاء دین لے کر کے آئے تھے، پچھلے انبیاء، ان کے دین کو دیکھیں اور ان کے وقت کو بھی دیکھیں، ان کے دور کو بھی دیکھیں، ان کے جو دور کے انسان تھے، ان کے انسانوں کی جو ذہنی صلاحیت تھی، جو ذہنی نشو و نما تھی، ان کو بھی کنسیڈر کریں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ وہ دین کامل تھے. ٹھیک ہے، جب ان ساری چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں نا، تو پھر وہ دین کامل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان چیزوں کو جمع نہ کریں، بلکہ صرف جو ہے وہ اس دین کے لٹریچر کو دیکھیں. ٹھیک ہے، صرف اس دین کے لٹریچر کو دیکھیں، اس دین کے اندر جو عبادات کا طریقہ تھا صرف ان کو دیکھیں، تو وہ دین آپ کو کامل نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ آپ کو ناقص نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں نا اس دنیا کے اندر، یہ دنیا کے اندر معاملات جو ہوتے ہیں وہ ون ڈائمینشنل نہیں ہوتے کہ بس دین کو دیکھا، دین کی عبادات کو دیکھ لیا اور اس کے اوپر فیصلہ لگا دیا. نہیں، بلکہ اس کے اندر ملٹی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. تو ایک طرف آپ دین کو دیکھیں، ایک طرف آپ ان انسانوں کو دیکھیں کہ جن انسانوں کے لیے وہ دین آیا تھا، رائٹ. ایک طرف آپ اس زمانے کے حالات کو بھی دیکھیں، یہ تیسری ڈائمینشن ہو گئی، زمانے کے حالات کو بھی دیکھیں. ٹھیک ہے، جن حالات میں وہ دین آیا تھا، اب ان سب ڈائمینشنز کو جب آپ جمع کریں تو وہ دین کامل نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو انبیاء علیہ السلام کے سارے سب کے دین اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے، کوئی ناقص نہ تھا، لیکن کمال مطلق اسی دین مصطفی کو حاصل ہوا جو اولین و آخرین کے لیے حجت اور قیامت تک چلنے والا دین ہے. ٹھیک ہے، تو کمال مصطفی یعنی کمال مطلق جو ہے وہ حاصل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جی اب جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنا دیا نا، دنیا کے انسانوں کو جو سمجھ عطا فرما دی اور جو حالات دنیا کے بنا دیے، تو اب اس کے بعد مزید جو ہے نا وہ اوپر سے جو وحی کے سلسلہ ہے اس کے آنے کی ضرورت نہ رہی, ٹھیک ہے. تو اب وحی کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کو پھر کمال مطلق فرما دیا, وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا, اب مزید وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آگے جو کچھ ہوگا نا آگے, ٹھیک ہے, یعنی نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اب کیا ہوگا, اب یہ انسانیت اوپر نہیں جائے گی. نبی علیہ السلام کے آنے پر انسانیت جتنی ہائٹ کو پہنچ سکتی تھی اتنی پہنچ چکی, ٹھیک ہے نا, اس سے مزید ہائٹ پر انسانیت نہیں جا سکتی. تو پھر کیا ہوگا بھائی, جب آپ میکسیمم ہائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے, اب اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو سفر ہے نا وہ نیچے کا سفر ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس دین کے اندر جو تفصیلات کھلتی رہیں گی, وہ تفصیلات کھلنے کی ریزن کیا ہے, کیونکہ اب انسانیت جو ہے نا وہ اوپر مزید نہیں جا رہی, بلکہ اب انسانیت جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ نیچے جا رہی ہے نا, تو اس وجہ سے اس انسانیت کو ہدایات کے لیے تفصیل کی ضرورت پڑے گی, ٹھیک ہے, تفصیل کی. یعنی جو بیس مل چکا نبی علیہ السلام کے واسطے سے, اب اس بیس کے اندر تفصیلات کھلیں گی. یہ تفصیلات کھلنے کی ریزن کیا ہے, کیونکہ اب جو کہ انسانیت جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے, تو نیچے جاتے جاتے اس کو سمجھ, اس کی سمجھ بھی کم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا اس کے حالات بھی جو ہے وہ اس کے حالات کے اندر بھی تفصیلات آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان تفصیلات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دین کی بھی تفصیلات کو کھولیں گے, ٹھیک ہے. اب وہ کھولیں گے کیسے, اب نبی تو نہیں آ سکتے, نبی کا تو سلسلہ اللہ نے بند کر دیا, تو اب یہ کیسے کھولیں گے, اب یہ جو ہے وہ نبی انبیاء کے ورثاء علماء اور مشائخ کے راستے سے کھولیں گے, کے ذریعے سے کھولیں گے. فرمایا کہ کمال مطلق اسی دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا, جو اولین و آخرین کے لیے حجت اور قیامت تک چلنے والا دین ہے. اولین و آخرین کے لیے حجت جو ہے وہ مطلب جو اس دین کے آنے کے بعد جو اولین لوگ تھے ان کے لیے بھی حجت ہے, اور جو آخرین لوگ ہوں گے, آخر تک جو لوگ آتے رہیں گے دنیا کے اندر, ان کے لیے بھی حجت ہے. آدم علیہ السلام کے لیے دین حجت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آئے تھے اس دنیا کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ دین حجت نہیں ہے, اس یا دین یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یا زکریہ علیہ السلام کے اوپر حجت نہیں ہے, بلکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اولین لوگ اور نبی علیہ السلام کی امت کے آخرین لوگ, ان سب کے لیے یہ حجت ہے. جس کو جتنی ضرورت پڑے گی نا, جتنی ضرورت پڑے گی, جتنی علم کی, جتنی ہدایت کی, جس کو جب جب ضرورت پڑے گی, اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرماتے رہیں گے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرماتے رہیں گے. نبی کے پتہ فرما جانے کے بعد یہ انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کر دیا, ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے ضرورت پڑے گی, آج آپ کو اپنے کسی ماڈرن معاملے کے اندر دین کی گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی, اللہ تعالیٰ مفتی حضرات پہنچا دیں گے آپ تک, ٹھیک ہے. مفتی حضرات جو ہے نا وہ اس معاملے کو جو کہ بالکل 21ویں صدی کا معاملہ ہوگا, اس کو کھولنے کے لیے مفتی حضرات موجود ہوں گے, وہ تحقیق کریں گے, ریسرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر جواب عطا فرما دیں گے, ٹھیک ہے. وہ عطا فرما دیں گے, آپ کو جواب مل جائے گا, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سوال لے کر کے جائیں اور آگے سے کوئی جواب دینے والا نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سوال لے کے ہی نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, اپنے اندر ہی لے کر کے بیٹھے رہیں سوال کو, ٹھیک ہے, کسی سے پوچھیں نہیں, کسی سے مشورہ نہ کریں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو کیسے سوال ملے گا؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں دیا کہ آپ اپنے پیٹ میں لے کر کے سوال بیٹھے رہیں اور آپ کو پھر بھی جواب مل جائے, ٹھیک ہے, نہیں, اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیا, ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ پوچھنے جائیں گے, آپ تلاش کرنے کے لیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دلوا دیں گے آپ کو. تو ہمارا کام ہے پوچھنا. اس جگہ صفت خاتم النبیین کے اضافے سے اس مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت اور تکمیل ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہنا جہالت ہے, جبکہ ساری امت کے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متصف ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے, ساری امت کے باپ ہیں, اور انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرما دیا.
کیونکہ لفظ خاتم النبیین نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والی سب نسلیں اور قومیں آپ ہی کی امت میں شامل ہوں گی. ٹھیک ہے, تو امت کے اندر جب سب شامل ہوں گی تو یہ عیسائی, یہودی, ہندو, یہ کیا کہلاتے ہیں پھر؟ کسی کو ٹرمز یاد ہیں امت کی؟ یہ نبی علیہ السلام کی امت ہی کیسے ہو گئے؟ عیسائی, یہودی, ہندو, بت پرست, بدھ مت, یہ کس قسم کی امت ہے؟ یہ نام ماننے والی امت, اس کو کیا کہتے ہیں اس امت کو؟ کسی کو یاد ہے؟ امت دعوت. ٹھیک ہے, اور جو ماننے والی امت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی نے پہلے نہیں لکھا تھا تو ان کے جواب دینے پر لکھ لے. نہیں, اجابت نہیں, اجابت. ٹھیک ہے, اجابت با سے. ٹھیک ہے, اجابا یجیبو اجابتن. ٹھیک ہے, جواب دینا, اجابت. تو صفت خاتم النبیین نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی اولاد روحانی یعنی پوری امت پر دوسرے تمام انبیاء سے زائد ہوگی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیش آنے والی ضرورتوں کو واضح کرنے کا پورا اہتمام فرمائیں گے, اہتمام فرما دیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کی اہتمام کیا فرما دیا کہ اسٹوڈنٹس تیار کر دیے. ٹھیک ہے, اہتمام فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب لی اور اس کتاب کے اندر سب کچھ لکھنا شروع کر دیا, اور وہ کتاب جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے کے اندر جمع کروا دی یا کوئی لائبریری بنا دی اس کے اندر اس کتاب کو جمع کروا دیا. نہیں, بلکہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اہتمام فرمایا, ایسے اسٹوڈنٹس تیار کر دیے. ٹھیک ہے, اور ان کے اندر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ملا تھا نبوت کے علاوہ, وہ سب کا سب جو ہے وہ ان کے اندر انڈیل دیا. ٹھیک ہے, باقاعدہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیلا, باقاعدہ قاسم, تقسیم کرنے والے. ٹھیک ہے, انا قاسم واللہ معطی, اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے میں آگے تقسیم کرتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خزانے کے اوپر خود نہیں بیٹھے کہ جی بس میں اس خزانے پہ بیٹھوں گا اور میں ہی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاؤں گا, اور نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا خزانے کو, آگے پہنچایا صحابہ کرام میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیش آنے والی ضرورتوں کو واضح کرنے کا پورا اہتمام فرمائیں گے. بات کو بھی لکھیں, اسٹوڈنٹس تیار کر دیے. ٹھیک ہے, اچھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی وحی دنیا میں آنے والی نہیں, بخلاف انبیاء سابقین کے کہ ان کو اس کی فکر نہ تھی. وہ جانتے تھے کہ جب قوم میں گمراہی پھیلے گی تو ہمارے بعد دوسرے انبیاء آ کر اس کی اصلاح کر دیں گے, مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق تھی کہ قیامت تک امت کو جن حالات سے سابقہ پڑے گا ان سب حالات کے متعلق ہدایات امت کو دے کر جائیں. ٹھیک ہے, تو کیا پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ جو ہے نا وہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب ضرورت ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرماتے ہیں, اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو انتظام نہیں فرماتے. ٹھیک ہے, تو پچھلے انبیاء کے وقت میں ضرورت نہیں تھی تو انتظام بھی نہیں فرمایا. ٹھیک ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, ہماری خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ ہماری خواہشات یہ ہوتی ہیں کہ جی ضرورت نہ بھی ہونا پھر بھی انتظام ہو جائے. رائٹ, تو بھائی یہ تو ہماری خواہش ہے نا, اللہ تعالیٰ کا نظام تو ایسے نہیں چلتا, اللہ تعالیٰ کا نظام تو ضرورت کے تحت چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کے جو حکمت ہے نا اس کے تابع بنا لینا تو ہماری زندگی سکون والی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہماری زندگی میں بے چینی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہم ضرورت کی حد تک نہیں رہنا چاہتے, ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ دینی طریقے سے بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا, ہم دین میں بھی نا اپنی خواہشات جلانا چاہتے ہیں کہ کاش کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. بھائی کیسے لوگ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں؟ یعنی آپ اپنا کام کریں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا ہے, آپ اپنی اصلاح کریں اور اس دعوت کے کام کو آگے پھیلانے کا کام کریں. اب مسلمان ہوں یا نہ ہوں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ بھائی آپ جس کو چاہیں اس کو تو ہدایت نہیں دے سکتے نا, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس پہ ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنی خواہشات جو ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری خواہشات نہیں پوری ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے ہوتے ہیں وہی پورے ہوتے ہیں. تو بس اگر کبھی ہمارے ذہن میں ایسی کوئی باتیں آنے لگیں کہ ہم ذرا خواہشات کی رو میں, ایون نیکی کے معاملے میں بھی خواہشات کے رو میں بہنا شروع ہو جائیں, تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں, جیسے نبی علیہ السلام کو یاد دہانی کروائی, ٹھیک ہے نا, کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد دہانی کرواتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس یاد دہانی کے کو سن کر کے نا پھر مان جائیں, ٹھیک ہے, اور پھر ہم اپنے اس طرز عمل کو یا اپنی اس سوچ کو جو ہے نا وہ تبدیل کر لیں, ٹھیک ہے. تو انسان ہے بھائی, غلطی ہو جاتی ہے, خیالات جو ہیں وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, بے چینی آ جاتی ہے دل کے اندر, ٹھیک ہے نا, ایسے باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جی ایسا بھی ہو جائے, ایسا بھی ہو جائے, ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو پھر اس موقع پر نا اللہ تعالیٰ یاد دہانیوں کا انتظام کرتے ہیں, اور جب یاد دہانی مل جاتی ہے تو جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے اس روش کو ترک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نبی اور کوئی وحی دنیا میں آنے والی نہیں ہے, بخلاف انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہو گیا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب حالات کے متعلق ہدایات امت کو دے کر جائیں, جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگ قابل اقتداء آنے والے تھے اکثر ان کے نام لے کر بتلا دیا, یعنی شروع کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بتلا دیا, عمر رضی اللہ عنہ کا بتلا دیا, عثمان, علی, ٹھیک ہے, سالوں تک کا بتلا دیا کہ اتنے سالوں تک جو ہے وہ خلافت راشدہ رہے گی, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یعنی یہ بھی بتلا دیا کہ ہر ہزار سال کے بعد ایک مجتہد بھی آئے گا, ٹھیک ہے, پھر ایک جگہ یہ بھی بتلا دیا کہ 100 سال کے بعد بھی مجتہد آئیں گے, ٹھیک ہے, اور آخر میں جو امام مہدی نے آنا تھا تو ان کا تو پھر نام بھی بتلا دیا, ان کے تو باپ کا نام بھی بتلا دیا, ٹھیک ہے, آخر کے زمانے والا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی نام تک لے کر بتلا دیا. اسی طرح جتنے گمراہی کا نمبردار ہیں ان کے حالات اور پتے ایسے کھول کر بتلا دیے ہیں کہ ذرا غور کرنے والے کو کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے, یعنی علماء کرام کو پھر اشتباہ باقی نہیں رہ جاتا کیونکہ وہی غور کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, انی ترکتکم علی شریعت, کہ میں نے چھوڑا تم کو ایک شریعت کے اوپر, بیضاء لیلہا ونہارہا سواء, کہ جس کے رات اور دن جو ہے نا وہ اپنے سفیدی کے اندر برابر ہیں, یعنی گمراہی کا وقت جو ہوگا اس میں بھی تمہیں ہدایات ملتی رہیں گی, اور جو ہدایت کے عام ہونے کا وقت ہوگا اس میں بھی تمہیں ہدایت ملتی رہیں گی, تمہارے لیے گمراہی کا خطرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو آج کا دور ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اس آیت میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بصفت رسول آیا ہے, اس کے لیے بظاہر مناسب یہ تھا کہ آگے خاتم الرسل رسل یا خاتم المرسلین کا لفظ استعمال ہوتا, مگر قرآن حکیم نے اس کے بجائے خاتم النبیین کا لفظ استعمال اختیار فرمایا. وجہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک نبی اور رسول میں ایک فرق ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ بھی جانتی ہوں گی, وہ یہ کہ نبی تو ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو حق تعالی اصلاح خلق کے لیے مخاطب فرمائے اور اپنی وحی سے مشرف فرمائے, ٹھیک ہے, یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی ان تک پہنچائیں, تو اس بندے کو نبی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, خود سے کوئی کھڑا ہو جائے اصلاح خلق کے لیے اور اس کو وحی نہ آ رہی ہو تو وہ نبی نہیں کہلائے گا, خواہ اس کے لیے کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت تجویز کریں یا پہلے ہی کسی نبی کی کتاب و شریعت کتابیں لوگوں کو ہدایت کرنے پر مامور ہو, جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و شریعت کے تابع ہدایت کرنے پر مامور تھے. تو ہارون علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام رسول تھے کیونکہ ان کو کتاب اور شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی, اور لفظ رسول خاص اس نبی کے لیے بولا جاتا ہے جن کو مستقل کتاب و شریعت دی گئی ہو. اسی طرح لفظ نبی کے مفہوم میں بنسبت لفظ رسول کے عموم زیادہ ہے, ٹھیک ہے, عام خاص کا تصور تو آپ اچھی طرح سمجھتی ہیں. تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ختم کرنے والے اور سب سے آخر میں ہیں, خواہ وہ صاحب شریعت نبی ہوں یا صرف پہلے نبی کے تابع, ٹھیک ہے, یعنی ہر ایک کا کے آخر ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی جتنی قسمیں اللہ کے نزدیک ہو سکتی ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ فہذ الآیۃ فی اتاہ لا نبی فی اللہ, کیا ہے, اچھا سے پڑھا نہیں آ رہا، یعنی یہ آیت نص سری ہے اس عقیدے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب نبی نہیں تو بدرجہ اولیٰ رسول بھی نہیں، کیونکہ لفظ نبی عام اور لفظ رسول خاص ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر احادیث متواترہ شاہد ہیں جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کی روایت سے ہم تک پہنچی ہیں. احادیث متواترہ اس آیت کی تفسیر کے اندر موجود ہے، تو نص قطعی جو ہے نا وہ ختم نبوت کے لیے موجود ہے. حدیث متواترہ اور قرآن کی آیات بھی جو ہے وہ متواترہ ہی ہیں. اس آیت کی لفظی تشریح میں کسی قدر تفصیل سے اس لیے کام لیا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں مرزا قادیانی مدعی نبوت نے اس آیت کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ کر اس کی تفسیر میں طرح طرح کی تحریفات اور احتمالات پیدا کیے ہیں. مذکور اس قدر تقریر سے الحمدللہ ان سب کا جواب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قادیانی فتنہ جو ہے وہ اس زمانے میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے موجود تھا. آج بھی جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ یہ ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ سے جوان ہو چکا ہے. بیچ میں لگتا تھا کہ یہ کافی حد تک بیٹھ گیا ہے، لیکن وہ بیٹھا نہیں تھا بلکہ وہ کسی دوسری شکل میں جو ہے نا وہ بیسیکلی نکلنے کا انتظار کر رہا تھا. مسئلہ ختم نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا، اور ہر مدعی نبوت کا کاذب اور کافر ہونا، ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق رہا ہے. اس لیے ضرورت نہ تھی کہ اس پر کوئی تفصیلی بحث کی جائے، لیکن قادیانی فرقے نے اس مسئلے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے بڑا زور لگایا ہے. سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے احقر نے اس مسئلے کی پوری تفصیل ایک مستقل کتاب ختم نبوت میں لکھ دی ہے، جس میں 100 آیات اور 200 سے زائد احادیث اور سینکڑوں اقوال و آثار سلف و خلف سے اس مسئلے کو پورا واضح کر دیا ہے، اور قادیانی دجل کے شبہ کا مفصل جواب دیا ہے. یہاں اس میں سے چند ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ آپ نے بھی حضرت کے الفاظ بھی پڑھے، یہ جو قادیانی فتنہ تھا تو اس فتنے نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ بہت ساری کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی. تو یہ لوگ جو ہے نا جب یہ اس قسم کے فتنے آتے ہیں تو یہ فتنے ان کا شکار جو ہے نا وہ عمومی طور پر علماء کرام تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، علماء اس فتنے یعنی فتنوں کا شکار کیسے ہوتے ہیں جب کبھی ہوتے ہیں؟ علماء کیسے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کوئی بتائے گا اس کا جواب؟ عوام الناس کا شکار ہونا تو بڑا آسان نظر آتا ہے نا، صاف سی بات ہے بھائی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ تو بڑی آسانی سے العوام کل انعام، کہ عوام جو ہے مویشی کی طرح ہوتے ہیں، جو ان کو آ کر کے ہانکنا شروع کر دیتا ہے وہ اسی طرح ہک جاتے ہیں جیسے مویشی ہک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہکائے جا سکتے ہیں نا، تو عوام تو بڑی آسانی سے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن علماء کیسے فتنے کا شکار ہوتے ہیں؟ جی علماء کیسے فتنے کا شکار ہوتے ہیں؟ بتائی نہیں نا جواب. جی آپ کے جواب کا پورا علم نہ ہونے کی وجہ سے. نہیں، اگر وہ پورا علم نہیں ہوتا نا تو وہ علماء کہلاتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو پورے ان والوں کی بات ہی کر رہے ہیں آپ. جی دیکھیں، سوال بظاہر بڑا آسان سا لگتا ہے نا، لیکن ہوتا نہیں ہے سوال بڑا آسان سا. ٹھیک ہے، تو آپ نے شاید کبھی سوچا نہیں ہوگا اس بارے میں، علماء کیسے فتنے کا شکار ہوتا ہے. بیکاز یہ ایک تصور ہے لوگوں میں کہ پورا علم نہیں ہوتا، پورے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ غلط ہے. تو صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ جی نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا. علماء جو فتنے کا شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کہتے کیا ہیں؟ جب علم برائے دنیا ہو. علماء سو, ٹھیک ہے نا, ان کو علماء سو کہتے ہیں. اور علماء سو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا, یا انہوں نے جو ہے نا وہ کلاس میں جو ہے وہ غور سے باتیں سننی نہیں ہوتی ہیں اور کچا علم ہوتا ہے ان کا. اور یہ نہیں, علماء سو جن کی نیت صحیح رہا. ہاں, علماء سو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنے دین کو دنیا کی وجہ سے بیچ دیتے ہیں, دین کو دنیا کی وجہ سے بیچ دیتے ہیں. اب یہ بیچنے کا کیا مطلب, کوئی مارکیٹ میں کھڑے لوگ سودا لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی دین بیچو دین بیچو, ہم 100 روپے کا دین دین خریدیں گے تم سے. نہیں, دین بیچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کو جب مال کی آفر کرتا ہے نا, تو وہ مال ایکسپٹ کر کے اس کی من مرضی کا فتویٰ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, من مرضی, اس کی مرضی کا فتویٰ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ صحیح فتویٰ کیا دینا چاہیے تھا, صحیح جواب کیا دینا چاہیے تھا. وہ ان کو معلوم ہوتا ہے, کم علم نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جی صحیح جواب کیا ہے سوال کا. نہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے, لیکن وہ مال کی خاطر یا عہدے کی خاطر, رائٹ, عہدہ بھی تو ہوتا ہے نا, ہمیشہ مال تو نہیں ملتا. کبھی ہوتا ہے گورنمنٹ میں عہدہ مل رہا ہے, رائٹ, کبھی جو ہوتا ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ کوئی اور کسی قسم کا بھی دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے, عہدہ ہو سکتا ہے, مال ہو سکتا ہے. کوئی آکے کہے کہ جی ہم آپ کی جو ہے نا اپنے معاش اپنے سوسائٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, اب اس میں نہ مال مل رہا ہے نہ عہدہ مل رہا ہے, بلکہ جمال مل رہا ہے. تو جمال کے عوض وہ تیار ہو جائے, ہاں جی ٹھیک ہے آپ کر دیں میری شادی, میں جو چاہیں گے آپ نا وہ میں ویسا فتوا دے دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے دین کو دنیا کی خاطر بیچ دینا. ٹھیک ہے, تو اور یہ علماء اس طرح فتنے کا شکار ہوتے ہیں کہ دنیا طلبی کی وجہ سے, رائٹ, دنیا کی محبت کی وجہ سے. اور عوام الناس وہ بھی دنیا کی محبت تو ان میں بھی شامل ہوتی ہے, ان کے بھی فتنے کا شکار ہونے کی جو جڑ ہوتی ہے نا, اصل وجہ تو دنیا کی محبت عوام میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو دنیا کی محبت عوام میں ہوتی ہے, یہ نتیجہ بنتی ہے, یہ وجہ بنتی ہے کہ یہ عوام الناس جو ہے نا, علماء حق سے جڑنے کی بجائے علماء سو سے جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, علماء حق سے جڑنے کی بجائے یہ علماء سو سے جڑ جاتے ہیں, کیونکہ علماء سو کے پاس دنیا ہوتی ہے, دنیا کی لذتیں ہوتی ہیں علماء سو, کیونکہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تم جو ہے وہ ہمیں کچھ نظرانے وغیرہ دیتے رہا کرو. ٹھیک ہے, اور پھر تمہاری جو مرضی ہے تم کرتے رہا کرو, بھائی نماز کی پابندی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بدعات سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نا یعنی جو علماء سو سے جو عوام الناس جڑ جاتے ہیں نا, تو یہ اس وجہ سے جڑتے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری ہوتی رہیں, ان کے جو علماء ہیں وہ ان کو دلاسہ دیتے رہیں کہ تم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو, تم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو, یو آر فائن ایز یو آر. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے عوام کا گمراہ ہونے کی اصل وجہ بھی دنیا کی محبت ہی بنتی ہے. لیکن یہ دنیا کی محبت جو ہے نا, وہ براہ راست وجہ نہیں بنتی ان کی گمراہ ہونے کی, بلکہ یہ بالواسطہ وجہ بنتی ہے, کیونکہ دنیا کی محبت کی وجہ سے پھر یہ علماء حق کو چھوڑتے ہیں, علماء سو سے جڑتے ہیں, پھر علماء سو کی جو ہے وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, چاہے وہ کہ کتنی ہی بری بات کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے ہوتے ہوتے ہوتا کیا ہے کہ یہ پھر نا علماء سو سے بھی کٹ جاتے ہیں, یہ علماء سو سے بھی کٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, علماء سو سے بھی کٹ جاتے ہیں, اب یہ بالکل ہی تنہا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب یہ تنہا جو ہو جاتے ہیں نا, تو اس تنہا ہونے کی وجہ سے ان کے جو مقتدا ہیں, عوام الناس کے مقتدا, ٹھیک ہے, اب وہ جو ہے نا, پہلے پہلے تو علماء سو تھے نا ان کے مقتدا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہی علماء سو سے بھی دور ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جب یہ علماء سو سے دور ہو گئے تو اب ان کا مقتدا کون بن گیا، براہ راست مقتدا کون بن گیا؟ اب ان کا جو مقتدا ہے نا وہ شیطان بن گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب یہ کسی سے بھی نہیں جڑے ہوئے، نہ یہ علماء حق سے جڑے ہوئے نہ یہ علماء باطل سے جڑے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اب ڈائریکٹلی ان کا، یعنی بلا واسطہ ڈائریکٹلی ان کا مقتدا کون ہے؟ شیطان ہے، ٹھیک ہے؟ جب شیطان ان کا مقتدا بن جاتا ہے نا، پھر مرزا غلام احمد قادیانی جیسے دماغ کے خراب لوگ، نفسیاتی مریض لوگ ہیں، اور انتہائی نجس ظاہر اور باطن رکھنے والے لوگ، وہ بھی جب ایک پیغام لے کر کے آتے ہیں نا، تو یہ لوگ اس کے پیغام کو بھی قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایون غلام احمد قادیانی جیسے نفسیاتی مریض اور ظاہر اور باطن کے نجس انسان کو بھی اپنا مقتدا بنا لیتے ہیں. کیوں بنا لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کا مقتدا اب شیطان بن چکا تھا، اب یہ شیطان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے نا لوگ قادیانی بن جاتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر، کیونکہ یہ لوگ قادیانی فتنہ تھا، اس کے پیچھے اصل میں تو تھی برٹش گورنمنٹ، ٹھیک ہے؟ برٹش گورنمنٹ کو یہ بات پتا تھی کہ مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن جو کہ کسی عالم سے نہیں جڑے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو جو ہے نا وہ اس راستے پر لانا بہت آسان ہوگا. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، یعنی گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہیں. اور گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کے لیے نا وہ بڑی بڑی کتابیں نہیں لکھتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے رسالے جو ہے نا وہ عوام کے لیے سننا اور پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، تو وہ ان کو پڑھتے ہیں اور آسانی سے ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے سے پھر بڑی تعداد میں مسلمان جو ہے نا وہ قادیانی ہونا شروع ہو گئے تھے. اچھا، اب اس کے اوپر ہمارے علماء کیا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے علماء کا جواب کیا تھا؟ ہمارے علماء کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر دو کام کیے. ایک تو انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، ٹھیک ہے؟ جیسے مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے اپنی خود کتاب کا ذکر کیا کہ میں نے ایک کتاب لکھی جس میں 100 آیات اور 200 سے زیادہ احادیث اور اتنے آثار اور واقعات جو ہے وہ جمع کر دیے ختم نبوت کی دلیل میں. اب سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ جی جب انہوں نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی تو اس کتاب کو پڑھے گا کون؟ ہے عوام الناس تو اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے. تو کیا مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے کوئی بات نہیں پتا تھی کہ عوام الناس اس کتاب کو پڑھ ہی نہیں سکتے؟ میں کتاب کس کے لیے لکھ رہا ہوں بھائی؟ جو قادیانی ہو گئے یا جو قادیانی ہونے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں، انہوں نے تو اس کتاب کو پڑھنا ہی نہیں تھا. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے یہ کتاب لکھی کیوں پھر؟ قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کتاب لکھی. تو بھائی اس کتاب سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اس کتاب سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اس کتاب سے علماء، یہ عوام الناس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کتاب کا فائدہ جو تھا نا وہ علماء کرام کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ علماء کے سامنے جو ہے نا وہ اس دور کے تقاضوں کے حساب سے ایک جامع کتاب موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ جس کے اندر بہت ساری مختلف ڈیٹیلز کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. تو علماء، ہر عالم بیٹھ کر کے تحقیق کرے، اتنا وقت تو ہر عالم کے پاس نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے نا؟ اور اتنی جو تحقیقی مزاج جو ہے وہ بھی ہر عالم کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اب علماء کے لیے انہوں نے کام آسان کیا کہ انہوں نے یہ والی کتاب لکھی، ٹھیک ہے؟ تو باقی علماء نے پھر کیا کیا اس دور کے، انہوں نے ان کی کتاب کو پڑھا، یا ان جیسے چند اور محقق علماء ہوں گے انہوں نے بھی کتابیں لکھی تھی، تو ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے نا اب باقی علماء نے عوام الناس کے اندر بات کرنی شروع، ٹھیک ہے؟ بیانات کرنے شروع کیے، خطاب دینے شروع کیے، ٹھیک ہے؟ تو عوام الناس میں کیسے کام کیا جاتا ہے؟ ہمارے علماء عوام الناس میں نا عموماً یہ کتابی شکل میں کام نہیں کرتے، بلکہ بیانات کی شکل میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سے جا کر کے بات کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. اچھا
ان کو بھی کلاس میں مصروف تھیں بھی. ٹھیک ہے, تو ان کی جو لکھی ہوئی کتاب تھی, ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی ان کو اتنی بات پتہ نہیں تھی کہ جی عوام نے تو پڑھنا ہی نہیں ان کتاب کو, ان کتابوں کو, تو اس کا آپ کو جواب دیا ہے کہ یہ انہوں نے عوام الناس کے لیے نہیں لکھی تھی, بلکہ علماء کے لیے لکھی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ قادیانیوں کو برٹش گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی نا, تو اس وجہ سے وہاں سے پیسہ بھی خوب آتا تھا اور ابھی بھی آتا ہے. اب جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کی بجائے اب کینیڈین گورنمنٹ سے پیسہ آتا ہے, آسٹریلین گورنمنٹ سے پیسہ آتا ہے, جرمن گورنمنٹ سے پیسہ آتا ہے, اور برٹش گورنمنٹ سے تو ویسے بھی پہلے بھی آتا تھا, اب بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے پاس نا اس وجہ سے مادی وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں بھی انہوں نے اسی وجہ سے اسی کے بلبوتے کے اوپر کام کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اصل ریزن کیا بنی تھی لوگوں کو گمراہ ہونے کی؟ اصل ریزن یہی بنی تھی کہ وہ علماء سے کٹ گئے تھے, علماء حق سے کٹ گئے تھے. ٹھیک ہے نا, وہیں سے بات شروع ہوئی اور پھر وہ آگے آگے قادیانیت میں کنورٹ ہونے تک بات پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منافی نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال اعظم کو قتل کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ دجال تو بہت سارے آئیں گے, 30 دجال آئیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ جو آخری دجال ہوگا نا, یہ سب سے بڑا دجال ہوگا جس کو مسیح الدجال کہا. باقی جو ہے نا وہ مسیح الدجال نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا, وہ سارے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دجال کذاب ہوں گے, آخر میں مسیح الدجال آئے گا جو کہ دجال اعظم ہوگا, اور عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو قتل کریں گے اور اس وقت ہر گمراہی کو ختم کریں گے, جس کی تفصیل احقر کے رسالے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں مذکور ہے. اور یہ مطلب دیکھیں, ان کی کتابیں جو ہیں وہ ہیں بھی اردو میں تو ہیں ہی نہیں کتابیں. ٹھیک ہے نا, ہیں بھی عربی کے اندر, تو پھر کون پڑھے گا بھائی ان کو؟ عوام الناس بالکل بھی پڑھ سکتے ہیں. مرزائی قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا اور پھر آخر زمانے میں تشریف لانا, جو قرآن و سنت کی بے شمار نصوص سے ثابت ہیں, ان کا انکار کر کے خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. موعود کس کو کہتے ہیں؟ جس کا وعدہ کیا گیا. ٹھیک ہے, یا یہ جو کہ اود کر آنے والا ہو, یعنی پلٹ کر آنے والا ہو. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ جی میں مسیح موعود ہوں, اور اس استدلال میں یہ پیش کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ بن مریم بنی اسرائیل کا, یعنی جو نبی بنی اسرائیل تھے, تو اگر ان کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا جائے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہوگا. ٹھیک ہے, اور سارے ہی مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر نا اس نے اس وجہ سے نا پھر قرآن کی ایک نئی تفسیر کرنے کی کوشش کری, اس آیت کی نئی تفسیر کرنے کی کوشش کری کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں آخری نبی. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں تو آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. ٹھیک ہے, تو قرآن پھر کیسے کہہ رہا ہے خاتم النبیین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت خاتم النبیین کا مطلب دے ہی نہیں رہی ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین اور آخر النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص عہدۂ نبوت پر فائز نہیں ہوگا. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس کو نبوت عطا ہو چکی ہے ان کی نبوت سلب ہو جائے گی. وہ سارے کے سارے نبی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی نبوت سلب نہیں ہو گئی کہ جی نبوت جو ہے وہ ایک تاج تھا اور وہ ایک ہی تاج جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر پھرایا جا رہا ہے, ادھر سے ان کے سر سے اتارا پھر دوسرے کے سر پہ ڈالا پھر ان کے سر سے اتارا پھر دوسرے کے سر پہ ڈالا, ایسا تو نہیں ہے نا بھائی. ہر ایک کو الگ الگ تاج دیا گیا ہے نبوت کا, تو جس کو تاج مل گیا وہ اس کے پاس رہے گا. ٹھیک ہے, تو سلب کو تھوڑی کر دیا جائے گا اس تاج کو, یا ان میں سے کوئی اس عالم میں پھر نہیں آ سکتا, اس کی بھی کوئی نفی نہیں ہو رہی ہے. البتہ آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اصلاح اور تبلیغ کے لیے آئے گا, وہ اپنے منصب نبوت پر قائم ہوتے ہوئے اس امت میں اصلاح کی خدمت آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کے تابع انجام دے گا, جیسے کہ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے سے ہی مراد ہے کہ وصف نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو گیا، اب کسی کو یہ وصف اور منصب نہیں ملے گا۔ اس سے اس مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس پر امت کا اجماع ہے اور قرآن اس پر ناطق ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریباً درجۂ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اس پر شاہد ہیں، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے، کیونکہ ان کو نبوت اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو بالکل واضح سی بات ہے یہ۔ نبوت کے مفہوم کی تحریف ذلی اور یعنی بردزی نبوت کی ایجاد، اس مدعی نبوت نے دعوی نبوت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک نئی چال چلی کہ نبوت کی ایک نئی قسم ایجاد کی جس کا قرآن و سنت میں کوئی وجود و ثبوت نہیں ہے، اور پھر کہا کہ یہ قسم نبوت کی حکم قرآنی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ کہ یعنی یہ جو قسم نبوت ہے جو اس نے ایجاد کری، تو اس نے کہا کہ یہ قرآنی حکم کے یعنی قرآن میں جو ختم نبوت کا حکم ہے نا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس نے نبوت کے مفہوم میں وہ راستہ اختیار کیا جو ہندوؤں اور دوسری قوموں میں معروف ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے جنم میں دوسرے کے روپ میں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ ان کا کیا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے اس کا نام ہے نا ایک آواگون نام ہے اس کا، کہ ایک بندہ مرتا ہے تو اس کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے حساب سے پھر وہ دوسرے جنم کے اندر نا اس کو بھگوان صاحب جو ہوتے ہیں وہ ایک نئی شکل دے دیتے ہیں، اگر اس کے اعمال اچھے تھے تو اگلے جنم میں اس کو پھر اچھی شکل دے دیں گے، اور اگر اس کے اعمال برے تھے تو اگلے جنم میں اس کو بری شکل دے دیں گے، کسی جانور کسی چوہے وغیرہ کی شکل میں اس کو پیدا کر دیں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو پھر یہ کہا اس نے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اتباع کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رنگ ہو گیا ہو، اس کا آنا گویا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا آنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذل اور بردز ہوتا ہے، اس لیے اس کے یعنی ذل کا مطلب تو ہوتا ہے سایہ۔ ٹھیک ہے، بردز کا مطلب جو ہے نا وہ یاد نہیں دیکھ سکا ہے کہ ایگزیکٹلی اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، اس لیے اس کے دعوے سے ختم عقیدہ ختم نبوت متاثر نہیں ہوتا۔ اب اس نے ذل جو ہے نا، وہ ذل جو ہے وہ سائے سے اس نے مراد جو ہے نا وہ بس ہم شکل ہم منصب اور ہم صفت اور ہر چیز جو ہے وہ برابر کر دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے کہ گویا کہ یہی نبی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو میں آیا ہوں نا تو میں ہی نبی ہوں، تو اس نے یہ بات کری، اور پھر اس نے تو آگے جا کے اور بھی بہت ساری باتیں کری کہ میں ہی خدا ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں اور سب کچھ ہی بن گیا خود ہی، مگر اول تو خود یہ نو ایجاد نبوت اسلام میں کہاں سے آئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے علاوہ مسئلہ ختم نبوت چونکہ عقائد اسلامیہ کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف عنوانات سے مختلف اوقات میں ایسا واضح کر دیا ہے کہ کسی تحریف کرنے والے کی تحریف چل نہیں سکتی۔ اس جواب کی پوری تفصیل تو احقر کی کتاب ختم نبوت ہی میں دیکھی جا سکتی ہے، یہاں چند چیزیں بقدر ضرورت پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں تمام کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اسناد صحیح کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے ایک مکان بنایا ہو اور اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا ہو، مگر اس کے ایک گوشے میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو، تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس میں چلیں پھریں اور تعمیر کو پسند کریں، مگر سب یہ کہیں کہ اس مکان بنانے والے نے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی جس سے تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قصر نبوت یعنی نبوت کا جو محل ہے اس کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور بعض الفاظ حدیث میں یہ ہے کہ میں نے اس خالی جگہ کو پر کر کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ساری اینٹیں پہلے سے موجود تھیں اور وہ محل جو ہے وہ تقریباً مکمل تھا، بس ایک اینٹ رہ گئی تھی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو اب اس کے اندر مزید ایک اینٹ کی گنجائش نہیں ہے، ایک بھی اینٹ کی مزید گنجائش نہیں ہے۔
اس تمثیل بلیغ یعنی اتنا فصیح و بلیغ تمثیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دے دی تو اس کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالیشان محل کی طرح ہے جس کے ارکان انبیاء علیہ السلام ہیں، یعنی اس کے بلڈنگ بلاکس جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. آنے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا، اس میں صرف ایک اینٹ کے سوا کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی. آنے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پر کر کے قصر نبوت کی تعمیر تکمیل فرما دی. اب اس میں نہ کسی نبوت کی گنجائش ہے نہ رسالت کی. اگر نبوت یا رسالت کی کچھ اقسام مان لی جائیں تو اب ان میں سے کسی قسم کی گنجائش قصر نبوت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب مزید کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس قصر نبوت کے اندر. صحیح بخاری مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام خود انبیاء کے ہاتھ میں تھا، جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں البتہ میرے خلیفہ ہوں گے جو بہت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں دو باتیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ سیاست اور انتظام. ٹھیک ہے، تو ایون جو دنیاوی انتظام بھی تھے نا اس دور میں تو ان میں بھی اکثر انبیاء ہی جو ہے وہ دنیاوی بادشاہ بھی ہوتے تھے، دنیاوی لیڈرز بھی انبیاء ہی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیاوی بادشاہ بھی تھے، بادشاہ سے مراد یعنی جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی تھی وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور جو ریلیجیس اتھارٹی تھی وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی تھی وہ کوئی اور ہوتے تھے اور ریلیجیس اتھارٹی جو تھے وہ دوسرے لوگ ہوتے تھے، وہ نبی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے سکندر ذوالنورین جو ہیں سورہ کہف میں جن کا ذکر ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی تھے، وہ ریلیجیس اتھارٹی نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ دنیاوی بادشاہ تھے یعنی دنیاوی حاکم تھے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس زمانے میں جو نبی موجود ہوں گے تو وہ اس زمانے کی شریعت کی ریلیجیس اتھارٹی تھے. اسی طرح سے اور بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. تو یہ جو انبیاء بنی اسرائیل ہوتے تھے تو ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ سارے کام کرتے تھے. تو دوسرا نبی پھر آ جاتا تھا، قائم مقام ہو جاتا تھا. عیسیٰ علیہ یہ ہارون علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو حضرت یوشع بن نون کون تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام کی تلاش کے سفر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے خادم تھے. ٹھیک ہے، تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، ہارون علیہ السلام بھی چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنا دیا. ٹھیک، اس طریقے سے نا امیڈیٹ ریپلیسمنٹس ہو جاتی تھیں. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی ریپلیسمنٹ نبی کی شکل میں نہیں ہے، لیکن خلیفہ موجود ہے، اور خلیفہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے وہ پھر وہی کہ جی سیاسی طریقے پر بھی خلیفہ آئے ہیں اور دینی طریقے پر بھی خلیفہ آئے ہیں. یہ دونوں خلافتیں شروع میں جو ہے وہ ایک ہی شخص کے اندر جمع ہوتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دینی طور پر بھی مقتدا تھے اور دنیاوی طور پر بھی مقتدا تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ علماء کے نزدیک جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ عنہ تک بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ انہوں نے بھی کچھ عرصہ خلافت کری تھی. لیکن ان کے بعد جو ہے نا یہ خلافت پھر ڈیوائڈ ہو گئی، دنیاوی خلافت الگ چلی گئی اور دینی خلافت الگ چلی گئی. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ دنیاوی جو سلطان ہوتا ہے وہ دینی طور پر نبی علیہ السلام کا خلیفہ بھی ہو ایسا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آخر زمانے میں جو آئیں گے حضرت امام مہدی جو ہے نا ان میں پھر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کچھ عرصہ وہ رہیں گی پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیاوی بادشاہ بھی ہوں گے اور دینی طور پر بھی وہی مقتدا ہوں گے، تو آخر زمانے میں پھر سے جمع ہو جائیں گی جیسے شروع کے زمانے میں جمع تھی، بیچ میں یہ الگ الگ ہو گئی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا تھا لیکن وقت بھی مکمل ہو گیا. اس حدیث نے یہ بھی واضح کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا تو امت کی ہدایت کا انتظام کیسے ہوگا. اس کے متعلق فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی تعلیم و ہدایت کا انتظام آپ کے خلفاء کے ذریعے سے ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مقاصد نبوت کو پورا کریں گے. اگر ذلی یا بردزی کوئی نبوت کی قسم ہوتی یا غیر تشریح نبوت باقی ہوتی تو ضرور تھا کہ یہاں اس کا ذکر کیا جاتا کہ اگر اگرچہ عام نبوت ختم ہو چکی ہے مگر فلاں قسم کی نبوت باقی ہے جس سے اس عالم کا انتظام ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نبوت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، البتہ جو ہے وہ جو خلفاء ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور خلفاء کی پھر ایون نام بھی بتا دیے کیا ان کا نام ہوتا ہے، جن کو ابدال کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابدال جو ہے وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ اس قسم کے انتظامات تو کریں گے لیکن نبی وہ بھی نہیں ہوں گے. اس حدیث میں قطب، ابدال، یہ سب آپ نے نام شاید سنے ہو، تو یہ سب کام کریں گے لیکن نبی نہیں ہوں گے. یہ اس حدیث میں صاف واضح الفاظ میں بتا دیا کہ نبوت کی کوئی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں، اور ہدایت خلق کا کام جو پچھلی امتوں میں انبیاء بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا وہ اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء سے لیا جائے گا. صحیح بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوع میں ہے کہ یعنی نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے، یعنی جو خواب دیکھتے ہیں. حضرت مسند احمد وغیرہ میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام کرز کعبیہ رضی اللہ عنہا ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا چیز ہیں؟ فرمایا سچے خواب، جو مسلمان خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یعنی خواب کی دونوں قسمیں ہوتی ہیں کہ انسان یا تو خود دیکھتا ہے یا اس کو کوئی اور جو ہے نا وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ والا کام دیا یہ والا کام دیا. اس حدیث نے کس قدر واضح وضاحت سے بتلا دیا کہ نبوت کی کوئی قسم تشریح یا غیر تشریح اور بقول مرزا قادیانی ذلی یا بردزی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں، صرف مبشرات یعنی سچے خواب لوگوں کو آئیں گے جن سے کچھ معلومات ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہاں پر آج کی کلاس روکتے ہیں، اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی سر، لگتا ہے کوئی سوال نہیں ہے تو کلاس ختم کر دیتے ہیں. السلام علیکم.